الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر صدق الله العظيم میرے انتہائی معزز سامعین میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں کون میری محبت میں کتنا پکا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ نازل فرما دیا رضا کا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, جب بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا اللہ ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی لب کشائی کی کیا ضرورت. بدبخت ہے وہ زبان, بدبخت ہے وہ قلم جو صحابہ کرام کے خلاف چلے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے نازل فرما دیا اب میرے اور آپ کے لیے کسی بھی قسم کے تبصرے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ایک تبصرہ بھنگی کرے اور ایک تبصرہ بادشاہ کرے, بھنگی کے تبصرے کی کیا اہمیت ہے؟ تو جو صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانوں کو چلاتے ہیں, قلم کو چلاتے ہیں, بھنگی کی مثال ہے, بھنگی بھی ان سے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ نازل فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یہ فیصلہ ایسا ہی نہیں, یہ فیصلہ اس وجہ سے تھا کہ وہ سمعنا و اطعنا, کہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. اور اس وقت کے کفار و منافقین کا عمل تھا سمعنا و عصینا, کہ سنتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے. میرے شیخ, میرے مربی, میرے محسن حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آیات کے ان ٹکڑوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سمعنا, ہر سننا قبول نہیں ہے. سمعنا وہ قبول ہے جس کے ساتھ اطعنا بھی ہو, اطاعت بھی ہو. کیونکہ کفار بھی سمعنا تھا, سمعنا ان کے اندر بھی تھا کہ ہم سنتے ہیں, لیکن وعصینا, کفار یہود و نصارہ منافقین سمعنا وعصینا کی مثال ہیں کہ سنتے ہیں لیکن ان کا یہ سننا قابل قبول نہیں ہے, یہ مردود ہے. تو صحابہ کرام میں اور ہم میں یہی فرق, وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے, سوال نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجالس اللہ کی محبت کی تلاش میں ہوتی تھی, اللہ کی محبت کی باتوں میں ہوتی تھی, ذکر اذکار کے لیے ہوتی تھی. وہ باتیں نہیں کرتے تھے, وہ عمل کر کے دکھاتے تھے. اور آج میں اور آپ, ہم باتیں کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. ایک عزیز کے یہاں جانا ہوا, چونکہ جیسے ہی مولوی نظر آتا ہے تو بس شیطان اور شیطانی قوتیں اپنے دوستوں کے اندر وارثین انبیاء کے خلاف ایک آگ لگانا شروع کر دیتی. ان صاحب نے مجھ سے کہا فلاں عالم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. میں نے کہا میں یہیں ایک بات روک کر پہلے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. کیا آپ کا تو ذاتی معاملہ ہوا تو اس مولوی صاحب کا ذاتی معاملہ نہیں ہے؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے یا ان مولوی صاحب کی قبر میں جانا ہے؟ دو قدم کر فاصلے پر مسجد ہے. میں نے کہا ان کو کہ میری اطلاع کے مطابق آپ ایک نماز کے اندر بھی مسجد کے اندر نہیں جاتے, اور یہ بھی کہا کہ یہ میرا حق نہیں تھا آپ کو کہنا, لیکن چونکہ آپ کی زبان دین اور دین والوں کے خلاف دو گز لمبی ہوئی ہوئی ہے اس لیے آپ کو اوقات میں لانا ضروری تھا. آپ اپنی نماز کی تو فکر کر لو. پہلے شیطان وارثین انبیاء پر زبان اور قلم کھلواتا ہے. جب یہ بدبخت آدمی کی زبان علماء پر جو کہ وارثین انبیاء ہیں ان پر کھل جاتی ہے تو آہستہ آہستہ نعوذ باللہ یہ قدم بڑھاتا ہے اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ نشانہ بناتا ہے. اور پھر جب اس کی شیطانیت عروج پر پہنچ جاتی ہے تو جناب یہ انبیاء علیہم السلام کو نشانہ بناتا ہے. کل مفتی صاحب ہمارے رئیس دارالافتاء مفتی مبین الرحمان صاحب نے قصہ سنایا کہ عباسی خلیفہ تھا, عباسی بیان کرنے والا خلیفہ بھی عباسی تھا. ہاں ان کے زمانے کون خلیفہ کا نام بتایا تھا مفتی صاحب؟ ہاں مہدی خلیفہ, مہدی صاحب عباسی تھے, رحیمہ اللہ ہوگا, یہ والے دامت برکاتوں میں. اللہ معاف فرمائے بھائی مجھے, میں تو مزاح کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تکبر سے, بڑائی سے, بڑائی صرف اللہ کی. تو فرمانے لگے کہ اس کے زمانے میں ایک مدعی نبوت پیدا ہو گیا. جب مدعی نبوت پیدا ہوا تو اس کو کہا بھائی پکڑ کے لاؤ, اس کو گرفتار کرو. اس کو گرفتار کر کے لے کر آئے مہدی کے سامنے, عباسی خلیفہ. تو میں بھائی تو نبی ہے؟ کہا ہوں. کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ کہا بھیجنے سے پہلے ہی آپ نے گرفتار کر لیا, چھوڑتے تو جاتا نا میں. مبوس ہوتا, مبوس ہونے سے پہلے ہی گرفتار ہو گیا میں تو. تو نبوت کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں ایسے لوگ, کوئی ایسا ہی نہیں, آہستہ آہستہ. لیکن یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وارثین انبیاء سے شروع ہوتا ہے یہ. پھر یہ صحابہ پر جاتا ہے نعوذ باللہ, پھر صحابہ میں خلفاء راشدین پر نعوذ باللہ, پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہاں انبیاء علیہم السلام پر چلا جاتا ہے. اتنا اس کا اونچا مقام ہو جاتا ہے شیطانیت کے اندر کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں چھوڑتا. میں نے کسی مجلس میں یہ بات عرض کی جمعے کے دن بھی کہ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں نا, دراصل یہ منکرین قرآن ہیں. لیکن اگر یہ کھلم کھلا قرآن کا انکار کریں تو ایک دیہاتی بھی ڈنڈا اٹھائے گا, سر پھوڑ دے گا کہ قرآن کا انکار کرتا ہے. تو انہوں نے قرآن کے انکار کے لیے راستہ انکار حدیث کا بنایا. قرآن میں حکم اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب نماز فجر کی کتنی رکعتیں, ظہر کی کتنی رکعتیں, عصر مغرب عشاء وتر کا کیا حکم, یہ سب باتیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں, یہ قرآن میں مذکور نہیں. تو لہذا جب انکار حدیث کا کرے گا تو خود بخود قرآن کا انکار وجود میں آ جائے گا. لیکن کھلم کھلا قرآن کا انکار اس لیے نہیں کرتا کہ اگر کھلم کھلا کروں گا تو پھر حکومت وقت بھی کفر کا فتوی لگائے گی, ایک دیہاتی بھی اٹھا کر نہ سر پھوڑ دے گا اس کا کہ قرآن کی باتیں کرتا ہے. کسی مجلس میں یہ بات سنا چکا کہ ایک صاحب, میں جب اکابرین اسلام مسجد میں امام تھا تو ایک صاحب آئے میرے پاس دبئی سے. جب یہ لوگ دبئی چلے جاتے ہیں نا, یو اے ای چلے جاتے ہیں, سعودیہ چلے جاتے ہیں, تو بس صحابہ سے بھی اونچے مقام کے ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ. ان کے دماغوں کے اندر بس ہر وہی چیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سن 80 کی ہے اور وفات 150 ہجری کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارتیں کی ہیں. اس آدمی کے پاس تو دین صحیح نہیں پہنچا. دین کس کے پاس صحیح پہنچا جو 1450 سال بعد آ رہا ہے؟ اس کے پاس دین پہنچ گیا صحیح. تو میرے پاس آ کر کہنے لگا, میں اعتکاف میں تھا, کہنے لگا کہ وہی منکرین حدیث, انکار حدیث کا فتنہ. میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ جناب والا اس بات کی کیا دلیل ہے بخاری صحیح ہے, اس بات کی کیا دلیل ہے مسلم شریف صحیح ہے, 1400 سال گزر چکے ان کو, 1200 سال گزر چکے ان کو, تو میرے پاس آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیسے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہارا علاج جو ہے نا, نہ انجیکشن ہے نہ اینٹی بائیوٹک ہے, ڈائریکٹ آپریشن ہے. کہنا کیا مطلب؟ کہ میں ایک سوال کروں گا آپریشن آپ کا خود ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے کہا آپ کس کی اولاد ہیں؟ کہنا فلانے کی. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں سارے کے سارے جھوٹے نہ ہو. آپ کو جتنا اپنے ماں باپ کے ہونے کا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ہونا چاہیے، تب ہمارا اور آپ کا دین محفوظ ہوگا، ورنہ دین محفوظ نہیں ہوتا میرے بھائی. اسی طرح کے لوگوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو حج کا بھی منکر ہے اور قربانی کا بھی منکر ہے. جو بتانا آج کا موضوع مقصود ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کسی نہ کسی طرح گھما کر مسلمانوں کو اللہ کے احکامات سے دور کرنا. میاں عرفہ میں جا کر آپ چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ مزدلفہ میں جا کر آپ رات گزار رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی عقل میں نہیں آ رہا میرے پیارے بھائی. جو چیز عقل میں آ جائے، ہاں، جو چیز عقل، عقل کا ایک معیار ہے، ایک حد ہے، اس حد کے بعد وحی شروع ہوتی ہے. جہاں تک عقل، نظر مثال کے طور پہ 2 کلومیٹر دیکھتی ہے، 2.25 کلومیٹر نہیں دیکھ سکتی. اس طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد کے بعد تو وحی شروع ہوتی ہے. اس وحی کے بعد، اس عقل کی حد کے بعد وحی شروع ہوتی. جب عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تو جناب والا عقل اس پر تبصرہ کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو ایسا ہو گیا کہ KG1 کا بچہ جناب ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے. یا پھر 60 سال کا بڈھا یہ کہہ رہا ہو کہ جناب ڈاکٹر صاحب یوں علاج نہیں، یہ والی دوائی نہیں، یہ والی دوائی لکھنی چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب دوائی کا نسخہ بند کریں گے اور بیل بجائیں گے، 2 مسٹنڈوں کو بلائیں گے، کہیں گے ان کو حیدرآباد کے بڑے پاگل خانے میں داخل کرا دو. اس کو بڑے پاگل خانے کی ضرورت ہے، یہ یہاں کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تک کہا کہ قربانی کرنا ایک فضول عمل ہے، اس کے بجائے اگر تمام لوگ پیسے جمع کر دیں تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے. سبحان اللہ، پاکستان کا قرضہ اتار دیں. حکمتیں تلاش کرتے ہیں جناب، ان 3 دنوں کے اندر کروڑوں کی قربانی گوشت، اس کروڑوں کی قربانی کرنے کے بجائے اگر میں کسی کے گھر میں شادی کرا دوں، کسی یتیم کے گھر میں راشن ڈلوا دوں، تو اپنی عقل سے دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین وہ ہے جو وحی کے ذریعے اللہ کے نبی پر نازل ہوا. دین میری اور آپ کی عقل میں آنے کا نام نہیں ہے. میری عقل میں آئے یا نہ آئے، نکاح ہے، مرد عورت کی رضامندی سے ہوتا ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، عمل ایک ہی ہے. مرد عورت راضی ہیں لیکن گواہ نہیں ہے، نکاح نہیں ہے، حرام ہے عمل. بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ کچھ نہیں، مسلمان کا کام اللہ کا حکم ماننا ہے، وجوہات کے پیچھے نہیں چلنا ہے. یہی وہ فرق ہے جو صحابہ میں اور ہم میں. آج کے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جی آئیے باتیں کرتے ہیں، ذرا سا بیٹھ جائیں گے تو آج دین کو تختہ مش بنانا ہر ایک کے کھیل بنا ہوا ہے. جس کی زبان دیکھو 1.5 گز لمبی ہوئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی شادی پہ تبصرے ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں، مشاجرات صحابہ پر تبصرے ہو رہے ہیں. بھائی آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا کر دکھایا؟ آپ کا حلیہ یہود و نصارہ کے تابع، آپ کی زبان یہود و نصارہ کے تابع، آپ کا رہن سہن یہود و نصارہ کے تابع. ظاہر ہے کہ جب آپ پوری غلامی اختیار کر چکے ہیں اور نبی کی غلامی سے نکل چکے ہیں تو آپ کو نبی کی غلامی سے نکلنے کا یہ دنیا کے اندر وبال ملا ہے کہ اللہ نے آپ سے دنیا کے اندر ہی نبی کی نسبت کو کاٹ دیا، نبی کی نسبت کٹ گئی ہے. سوچو تو ہم کہاں کھڑے ہیں جا کر. تو یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. پہلے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا شیطان نے، کنکر مارا، پھر آگے کنکر، پھر آگے کنکر، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی حضرت علیہ السلام نے، وہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے جنت سے مینڈے کو بھیج دیا، ورنہ آج اولادیں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج میں اور آپ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور آج تک جو عمل ہوتا رہے گا قیامت تک ہوتا رہے گا اس کا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچتا رہے گا، آج بھی یہ قربانی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اللہ اسی درجے میں قبول فرماتے ہیں. جو اللہ کے لیے ہو، اخلاص سے ہو، دکھلانے پر مبنی نہ ہو، گھر میں جگہ ہونے کے باوجود ٹینٹ لگا کر گلیوں کو بند کرنا، راستے کا روکنا، بڑی بڑی لائٹیں لگا کر لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ ہمارا جانور دیکھو، پھر لوگوں کا آنا اور موویاں بنانا اور سیلفیاں بنانا، ان کاموں سے پرہیز کرنا. 600-600 گز کے بنگلے ہیں لیکن اندر گھر میں باندھنے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے چیز، اس چیز کا اہتمام. جس کے پاس گھر میں جگہ نہیں مجبوری، لیکن جن کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، گھر کے اندر بھی لون ہے باہر بھی لون ہے، اور پھر جناب والا لون کے باہر آ کر 10-12 فٹ کا جناب گلی کا روکنا، یہ کیسا عمل ہے؟ حقوق العباد کے خلاف، حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں اس سے. تو جو عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ نے حاجیوں کے لیے ویسے ہی مقرر فرما دیا. پہلے کنکریاں مارنی ہیں پھر قربانی کرنی ہے. حاجی پہلے کنکری مارے گا پھر قربانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لیے بھی واجب قرار دے دیا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر حاجیوں کی ایک مشابہت اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم بھی قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں. اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ حج کی قربانی الگ ہے اور مال کی قربانی الگ ہے. مال کی قربانی اس کا معاملہ الگ واجب ہے، اور جو حج قران کرتا ہے یا حج تمتو کرتا ہے اس کی قربانی کا معاملہ حج سے ہے، اس کا معاملہ مال سے نہیں. یہ دونوں قربانیوں میں فرق. الغرض میرے بھائی، اپنی عقلوں کو دخل مت دو. ان 3 دن کے اندر 10, 11 اور 12 میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سب سے زیادہ افضل عمل یہ جانوروں کا خون بہانا ہے. لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کو گوشت پوش نہیں پہنچتا، اللہ ان چیزوں کا نہیں. اللہ کو تو تقوی دیکھتے، دل کے اندر کا تقوی دیکھتے ہیں. کس کا کس قدر خلوص تھا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے. جس کا جتنا خلوص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ جتنے احکامات ہیں نا، ہم حج کو لے لیں تو یہ ہمیں سکھاتا ہے حج کے احکامات الہیہ یہ عقل سے ماورا چیز ہے، اور اس کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہیں صرف ماننا ہے، سوال کرنے کی تم کو اجازت نہیں. خانہ کعبہ کو چھوڑو، 9 ذی الحجہ کو آپ عرفہ میں جاؤ گے تو حج ہوگا. چٹیل میدان ہے. کسی کی عقل کام کرے کہ بھائی بہت اچھا موقع ہے، خانہ کعبہ خالی ہے، خانہ کعبہ خالی ہے. جیسے ایک بے وقوف تھا، بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھ کر آ گیا. لوگوں نے پوچھا بھائی بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ لیا تھا، جمعے میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو لہذا میں نے بدھ کو ہی جمعہ پڑھ لیا. تو کسی کی عقل یہ کام کرے کہ جناب والا کعبۃ اللہ افضل ہے یا عرفہ کا میدان افضل ہے؟ بھائی کعبۃ اللہ افضل ہے، سب مکے کو چھوڑ کر خیر بات کہہ کے عرفہ میں، اور یہ حضور کعبۃ اللہ میں، کون سا آج قبول ہوگا بھائی؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی عقل کی پیروی کی ہے، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی. اللہ کا حکم ہے 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفہ پہنچنا ہے، پھر مغرب کے بعد آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے، پھر فجر کے بعد تھوڑا سا وقوف 10-15-20 منٹ کا کر کے آپ نے وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. یہ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ حج کی لذت اتنی عجیب و غریب ہے جس کو آدمی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. دو اعمال بیٹھے تو ہر قدم پر ایسا لگتا ہے کہ واقعی حج کی کیا کیفیت ہے. لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ حج کے اندر ایک عرفہ ہے, وہ تو ہے ہی, اس کے اندر ہر مسلمان کی دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر دوسرا وقت جب آدمی شیطان کو کنکری مارتا ہے نا, وہ سب سے عظیم الشان وقت ہوتا ہے. پورے حج کے اندر ان کے اندر کی کیفیات, منا کے اندر رہنا, ہاں, اور جناب 8 ذوالحجہ کو اب حاجی اگلی جمعرات جو آ رہی ہے, جمعرات آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ حاجی پڑ جائے, وہ حج اکبر ہے. جمعے کے حج کی کوئی الگ, جمعے کے دن پڑے یا کسی اور دن پڑے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بھی ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. ہاں, کیونکہ ہم لوگ تو لالچی ہیں نا بھائی, اللہ کے خزانوں میں 70 حجوں کا ثواب مل جائے گا. ایک بات تو یہ کہ بھائی آپ 70, اللہ نے جس چیز کے دینے کا وعدہ ہی نہیں کیا ہو, ہم وہ بھی چیز اللہ سے لے لیں اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بناتے چلے جائیں. من گھڑت نہیں ہونی چاہیے. تو حج ہی ہوتا ہے, چاہے وہ جمعے کے دن ہو چاہے وہ جمعے کے دن کے علاوہ ہو. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلتیں اپنی علیحدہ ہیں, علیحدہ ہیں. تو اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں نہ ایجاد کی جائیں. جیسے لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جناب گھر کے اندر جو سربراہ ہے بس وہ قربانی کر دے باقی کی چھٹی. حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب دام برکاتہم کے پاس ایک صاحب آئے ڈیفنس میں رہنے والے, حضرت نے ان کو قربانی کی کچھ باتیں سمجھائیں تو کہنے لگے نہیں ہم پر تو بس ایک ہی قربانی واجب ہے. بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ بھی مالدار گھر والے بھی مالدار فلاں نے کیا نا. واہ بھائی واہ, صحیح جی. اگر ایک بھی ڈیفریز نہ ہوتا تو قربانی واجب نہیں ہوتی, کیونکہ گوشت صاف رکھنا ہے. جیسے پچھلے جمعے کو یا اس سے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا, نہیں اتوار کو بیان میں کہا تھا, اتوار کے بیان میں میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی نے اپنے بکرے کو دیکھا کہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے, گھنٹہ گزر گیا بیٹھا ہوا, کہا بھائی کھڑا تو, کہا ڈی فریزر سے بھائی میرے پائے تو نکال دے, بھائی ادھر سے نکلیں گے تو میں کھڑا ہوں گا, ورنہ ایک سال سے تم نے اندر دفن کر کے رکھا ہوا ہے ڈی فریزر کے اندر میرے بھائی. ہاں, اتنے ڈی فریزر خرید لو کہ اس سال سے اگلے سال تک کا گوشت چلتا رہے, اور جب انشاءاللہ آخری بوٹی نکالیں یہاں سے بوٹیاں ڈالنا شروع کر دیں. غریبوں کا حصہ اتنا اتنا سا نکال کے, ہاں, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو مسجدوں میں, اب تو الحمدللہ یہ بدعت ختم ہو گئی, جب کوئی مر جاتا تھا نا تو چنے بٹتے تھے. ہم تو دعا کرتے تھے 2-4 اور مر جائیں, بھائی بچے تھے پتہ نہیں تھا, چنے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ میٹھے والے چنے بھی ہوتے تھے. ہاں, تو ہمارے محلے میں ایک ایسے ہی کلیم صاحب جیسے آدمی تھے, وہ چودھری ہوا کرتے تھے اور جناب وہ بچوں کو بیٹھ جاؤ, اب سب کو وہ چنا دیتے تھے, دیکھنا میری طرف چنے کیسے دیتے تھے, مٹھی بھرتے تھے اور 2-4 چھوڑتے تھے باقی مٹھی واپس, چل بھائی. تو اسی طرح ہم لوگ بھی گوشت تقسیم کرتے ہیں, صحیح ہے جی. غریب آیا اٹھایا تو اتنا بھر کے 2 ڈالے واپس کر دیے, کہ بھائی اپنے گھر کے اندر میں خود غریب کم ہوں کیا, تو اپنی غربت کا لحاظ کر کے صرف 5-6 ڈی فریزر بھرتے, زیادہ تو بھرنے بھی نہیں چاہیے, مناسب بھی نہیں ہے, صحیح ہے. 5-6 ڈی فریزر میں بھی کام نہ چلے تو 7-8 ڈی فریزر بھر لیں گے انشاءاللہ. غریب کو مت پہنچانا. عام طور پر 3 حصے کرنے چاہیں. ایک پہلا آپ اپنے لیے رکھ لیجئے, ہاں, کچھ عزیز و اقارب میں تقسیم کر لیجئے, کچھ غربا میں تقسیم کر لیجئے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, گوشت کس کیا جاتا ہے جس کے ہاں خود قربانی ہوئی ہوتی ہے, اس کو گوشت کی کیا ضرورت, اس کو گوشت کی ضرورت نہیں. یہ رسم بنی ہوئی ہے میرے پیارے بھائی کہ اگر میں نے اپنی بہن کے گھر گوشت نہیں بھیجا تو وہ ناراض ہو جائے گی, میں نے بھائی کے گھر نہیں بھیجا تو وہ ناراض ہو جائے گا. الحمدللہ میں نے گھر میں بات چلائی ہوئی ہے, میرے بھائی بہن اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھتے ہیں, ہم بھائی بہن آپس میں الحمدللہ سب کے گھر قربانی ہوتی ہے, کوئی کسی کا گھر گوشت نہیں بھیجتا. بھائی جو گھر جو گوشت آپ مجھے بھیج رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں آپ کسی غریب کو دے دیں, کسی غریب کے کام آ جائے گا, کسی مدرسے میں جمع کرا دیں جہاں رہائشی طلباء ہیں, وہاں کھانے میں کام آ جائے گا, اپنے مسجد کے خادم صاحب کو دے دیجئے. اپنے بچوں کے پڑھانے والے قاری صاحب کو پہنچا دیجئے، یہ ان کے کام آ جائے گا. کتنے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پورا سال گوشت نصیب نہیں، اور الحمدللہ مجھے اور آپ کو تو الحمدللہ، ہم لوگ تو گوشت خور جانور ہیں. ہاں کبھی سبزی پک جائے تو کھاتے ہی نہیں ہیں. ہاں منہ اتنا ٹیڑھا سا بناتے ہیں، بیچاری سبزی خود ہی سامنے سے چلی جاتی ہے. لوکی بنی، ہاں کریلے بنے، وہ بھی نیم چڑھے، وہ بھی کھسک جاتے ہیں بیچارے. ہاں پالک بنی ہے، بچے نہیں کھاتے، بیگم صاحبہ خود بھی نہیں کھاتی پنانے کے بعد. ہاں نہ دال ہم کھاتے ہیں، جس دن دال پک جائے تو بروس باہر سے منگا لیتے ہیں، ٹھیک کام چلا لیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے پاس تو روزانہ گوشت کا حساب کتاب ہے الحمدللہ، تو غریبوں میں تقسیم کرو، ان لوگوں تک پہنچاؤ. میرے بھائی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس پورا پورا سال گوشت نہیں پکتا. اپنے خاندان میں دیکھو، خاندان والوں کو دیکھو، اور جس پر قربانی واجب ہے ہمت کر کے قربانی کر کے دیکھو. اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال اللہ تعالی بہترین انداز سے قرضے کو لوٹانا جانتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اللہ دونے پہ دونا کر دیتے ہیں، اس کو ڈبل پہ ڈبل چڑھا دیتے ہیں. اللہ لیتے کم ہے دیتے زیادہ ہیں، کر کے تو دیکھو. میرے شیخ اول حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک مرید، حالات نہیں ہوتے تھے تو بھی قرضہ لے کر قربانی کر لیتے تھے، پھر سال میں قرضہ اتار دیتے تھے، پھر جب قربانی آتی تھی قرضہ لے کے قربانی، پھر سال بھر میں قرضہ اترتا تھا. اللہ نے ایک وقت ایسا بھی دکھایا ان آنکھوں کو کہ وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی 100 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور سب کا سب گوشت اللہ کے راستے میں تقسیم ہوتا تھا. اس کی بڑی برکات ہے. تو ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہ دھریں، صحیح علماء حقہ سے جا کے مسائل کو پوچھیں، اور پھر اس قربانی میں دل و جان سے حصہ ملائیں، اور جس کے پاس گنجائش ہے اپنا چھوٹا بڑا جانور، جس کے پاس جس قسم کی گنجائش ہے اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ موٹے کو ہی ضرور نہیں قبول کرے، اللہ دبلے پتلے کو، لیکن اخلاص کو دیکھتے ہیں. اللہ ولا کی انال التقوا منکم، اندر کے اخلاص کو دیکھتے ہیں. ایک آدمی ہے فربا جانور کر سکتا ہے، لیتے لے کر آتا ہے وہ سوکھا سڑا سا، ہڈیاں نکلی ہوئی. جو جانور ہم اپنے لیے پسند نہ کریں وہ اللہ کے راستے کے لیے کیسا ہو. تو میرے عزیز یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کا وقت ہے. جب آج ہم اللہ کے راستے میں یہ قربانی کریں گے، آپ دیکھیں سارا سال ہم گائے بائے کو نہیں پوچھتے، لیکن ان دنوں کے اندر اللہ گائے بیل بکری کی ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ مجھ سمیت الحمدللہ روزانہ ہی چکر لگاتا ہوں. ہاں وٹامن جی جب تک حاصل نہ ہو، آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے وٹامن جی، گوبر کو کہتے ہیں میرے بھائی. یہ وٹامن جی کا مطلب ہوتا ہے وٹامن گوبر سے، اس کی جو ایک اسمیل ہے، ہاں خوشبو ہے، وہ جب تک میرے اندر نہیں جاتی الحمدللہ رات کو سوتا نہیں. اسی طرح ہمارے بچے ہیں، یہ ایک جذبہ ہے، اس جذبے کو زندہ رکھو. لیکن اخلاص اللہ کے لیے کرنا ہے ہم نے، اللہ کے لیے. 1 لاکھ کا جانور ہو یا 10 لاکھ کا جانور ہو، انشاءاللہ میں اور آپ کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دل میں آئے گا یار میں لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے، ہاں اس خیال کا کوئی اعتبار نہیں، بس بار بار تصحیح نیت میرے اللہ میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ جی ہم جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں.